توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق ایسی عطا یا الہی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح 10 بار اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب. 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول کی آج 20ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درس نظامی کے فارغ التحصیل طالباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، وہ نیتیں کرنی ہے کہ جو جن پر آپ کا ذہن ہے کہ میں ایسا کروں گا، عمل کروں گا اس پر. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. یہاں انشاءاللہ کہنے کا آپ کے موقع نہیں، کیونکہ آپ کے پاس موبائل فون، جو میلاد حال میں ان کے پاس تو موبائل فون ہے ہی نہیں نا. تو نیت ہوش کے ساتھ کریں. یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں نے نیت کروائی کہ اگر وہ بھی واقعی علم دین کے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو ہی حاصل ہوگا، ورنہ موبائل فون تو انٹی یکسوئی ہے. وہ گھنٹی بجے گی تو تھوڑا بہت یاد بھی تھا وہ شاید بھول جائے گا. ادھورے جواب میں گھنٹی بجے گی تو ہاں کا نہ نہ کا ہاں، حلال حرام کے فرق شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گی بیچاروں کے لیے. تو اس لیے جب علم دین کا معاملہ، پھر یہ کہ سوال جواب کا معاملہ دینی مسائل میں، یہ تو بہت زیادہ یکسوئی کا متقاضی ہے. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، محمد عامر رضا عطاری جوہانس برگ فیضان بلال مسجد سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل آپ کے نظر فیض اثر سے کئی طلباء اکرام آپ کے دست مبارک سے دستار فضیلت کی سعادت پا رہے ہیں. میں بظاہر آپ سے بہت دور اس وقت مدنی قافلے کے درمیان جوہانس برگ کی ٹاؤن کی مین مسجد فیضان بلال مسجد میں وقفہ مدینہ کی نیت سے مدنی مرکز کے حکم سے حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان، برائے کرم مجھ پر کچھ ایسی نظر کرم فرمائیں کہ میں آپ کی چاہت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے سنتوں کی دھومیں مچاتے ہوئے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت حاصل کر لوں. الحمدللہ یا عزوجل، پیارے بابا جان، گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے کی کوششوں سے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کرنے کی بھی سعادت حاصل کی. ان کا نیا نام محمد میلاد رکھا گیا. برائے کرم ان کی اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا.
ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ وقف مدینہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل لگا دے، استقامت بخشے آپ سب کا، اور آپ کے صدقے مجھ گناہگار کا بھی اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ایمان پہ استقامت، عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد.
میرا نام محمد اکبر قادری ہے، میں ہند کے صوبہ بہار کے راجدھانی پٹنہ سے بول رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں پاپا میرا سوال ہے، جب آدمی کا دل نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور جب انسان نیک عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
مریض ہوتا ہے، اس کو نہ دوا پینے کو جی چاہتا ہے نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، لیکن وہ دوا بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے تاکہ صحت بھی ملے اور زندگی بھی بچے. اسی طرح نیکیوں میں دل نہ لگنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک عام سی شکایت ہے کہ عموماً ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا، ہمارے نفس پر نیکیاں بہت گراں ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، اتنی سستی شیطان دلاتا ہے ہم کو. لیکن اب یہ کہ ہر نماز تو پڑھنی ہے، اسی طرح دیگر نیکیاں بھی چاہے کتنی نفس پر گرا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. بلکہ بعض صورت ایسی ہے کہ جب کوئی عبادت گرا گزرے تو اس میں یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ سخت سردی ہے، وضو کو جی نہیں چاہتا، پھر بھی اگر وضو کرے گا، نزلہ ہے تو وضو کو دل نہیں کرتا پھر بھی وضو کرے گا، تو یہ ہے نا کہ اس طرح کے جب وضو دشوار ہو ایسی صورت میں وضو کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے. اسی طرح جس کے مخارج ادا نہیں ہوتے، بہت اٹک اٹک کے وہ پڑھ پاتا ہے، کوششیں کرتا ہے بیچارہ پوری، تو اس کو بھی ثواب زیادہ ملتا ہے. تو یہ اسی طرح دیگر عبادات میں بھی کہ جب نفس پر گرا ہو تو اس میں ثواب جو ہے وہ زیادہ ملنے کی صورت ہوتی ہے، جبکہ کوئی اور مقصود شرعی فوت نہ ہوتا ہو. حدیث شریف نے افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو. لہذا یہ کہ نیکیاں کرتے رہنی چاہیے تو آہستہ 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 اس میں دل بھی لگ جائے گا. ایسا نہیں کہ ہر وقت دل نہیں لگتا، کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، کبھی کم لگتا ہے کبھی زیادہ لگتا ہے، کبھی بہت زیادہ جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، پھر وہ آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور اخلاص کیسے پیدا ہو، اب دیکھیں کہ یہ دو منٹ میں کوئی ایسا نسخہ میرے پاس نہیں ہے اخلاص پیدا ہو جائے. اللہ مجھے بھی اخلاص عطا کرے، میرا بھی نیکیوں میں دل لگائے، ایسے کاموں کے لیے مسلسل جد و جہد کرے اور معلومات حاصل کرے. اب نیکیاں تو نیکیوں کے فضائل معلوم کرے، جنت کی ابدی نعمتوں کی اپنے اندر خواہش پیدا کرے، حرص بڑھائے اور اس کے لیے معلومات اکٹھی کرے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا. تو یہ عام طور پہ کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ جنت میں کیا ہوگا، تو اس کا شوق بڑھائے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اصل جو اخلاص ہے نا وہ تو ہے یعنی کہ اللہ کی رضا، یہ مطلب یعنی کہ سمجھو کہ خاص ال یعنی اخص الخواص جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کا رتبہ ہے کہ نہ وہ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے. ان کا مطمئن نظر صرف رب کی رضا ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. ہم بھی زبانی تو یہ بول دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ شاید ہمارا دل, ہمارا جو دل ہے نا وہ اس کا ساتھ نہ دے, تو اس لیے اس طرح کے دعوے نہ کیے جائیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے, اور اخلاص کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ مخلص وہ ہے کہ وہ جب عمل کرے اور کوئی اس کی تعریف کرے تو یہ بھی اس کو اچھی نہ لگے, نہ اس کا جی نہ چاہے کہ میری کوئی تعریف کرے. یہ ہے بہت بڑا درجہ, ہمیں تو حوصلہ افزائی چاہیے. اگر ہم نے اپنا کارنامہ نہیں سنایا تو ہم کو چین نہیں آتا. کارنامہ سنائے اور اگلا رسپانس نہ دے, لفٹ نہ کرائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, یار اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی, میری حوصلہ افزائی نہیں کی ہمارے نگران نے یا ہمارے استاد نے. تو یوں مطلب دل تھوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اخلاص کی منزل ہمیں نہیں مل پائی. اب یہ سارا ذہن کہ اب ماشاء اللہ ہمارے طلبہ ہیں درس نظامی, انہوں نے کیا دور حدیث کیا, لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ یہ درس نظامی میں یہ سب کچھ ہمیں آ جائے, یہ ضروری نہیں. اس کے لیے نجی مطالعہ ضروری ہے. جب تک آپ پرسنل اسٹڈی نہیں کریں گے نا اور اس کا شوق نہیں بنائیں گے, اس وقت تک معلومات نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو تصوف کی کتب پڑھنی ہوں گی, جیسے احیاء العلوم ہے, منہاج العابدین ہے, قوت القلوب ہے, حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہے, اس طرح کی تصوف کی کتب, رسالہ قشیریہ ہے. یہ جب آپ ان کا مطالعہ فرمائیں گے نا تو اس طرح کی آپ کو معلومات ہوں گی. جب معلومات ہوں گی تو کچھ نہ کچھ وہ ذہن بھی بنے گا, ورنہ ابھی تو سچی بات ہے کہ ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا. یعنی اخلاص کی تعریف تک پتہ نہیں ہوتی, حالانکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ ان کا تو معلوم ہونا فرض علوم میں سے ہے. اخلاص کا معلوم ہو, اخلاص کا جو اینٹی ہے ریا الٹ, اس کے بارے میں اس کی تعریف معلوم ہو, توکل کی تعریف معلوم ہو, کہ یہ علوم میں قلبیہ یا فرائض قلبیہ میں سے ہے, علوم یعنی باطنیہ, قلبیہ باطنیہ. اب یہ اصطلاحات بھی ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. پھر ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی کر لیا, دور حدیث کر لیا, ہم علامہ صاحب بن گئے, مفتی صاحب بن گئے, اللہ کے والے مفتی بولتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, ان کو روکتے بھی نہیں ہیں. اپنی پوزیشن یہ ہوتی ہے. معلومات جو بنیادی, صحیح بولتا ہوں, بنیادی معلومات وہ نہیں ہوتی, نہ دل لگا کے یہ پڑھے ہوتے ہیں, بس کسی طرح بھی وہ دستار بندی ہو جاتی ہے, پگڑی سر پہ رکھی اور علامہ بن گئے, خلاص. یہ نہیں ہے, عالم علم سے ہوتا ہے. آپ کو پرسنل اسٹڈی ضروری ہے, سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. کیا درس نظامی کیے ہوئے, کیا علماء, کیا مفتیان کرام, یہ سبھی کو مطالعہ جاری رکھنا ہوتا ہے. اگر مفتی صاحب بھی مطالعہ سے پیچھے ہٹیں گے تو جو کچھ پڑھا تھا سیکھا تھا نسیان منسیان ہوتے, دیر نہیں لگتی, بھول جاتے. یہ مسلسل جاری رہے. یہ علم کی ایک خوبی ہے کہ جتنا خرچ کریں گے یہ بڑھتا ہے, تو سیکھتا رہے, سکھاتا رہے, بانٹتا رہے. تو جو عیسائی بھائی جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ یہ کتابیں آپ پڑھیں, علماء کی صحبت, ماشیقہ نسل کی صحبت, مدنی قافلوں میں سفر, تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ یہ معلومات ہوتی رہیں گی. مدنی انعامات پر عمل کریں. باقی دو منٹ میں یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ دو چار منٹ میں اگر کچھ بتا بھی دیا جاتا ہے تو یاد تھوڑا ہی رہتا ہے. تو اخلاص یہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اصل میں جو اخلاص کی تعریف ہوئی ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے, اس میں غیر کی رضا شامل نہ ہو. اچھا, پھر اس کی صورت بنے گی کہ بعض صورتوں میں غیر کی رضا ان معنوں کو روتی ہے کہ اصل مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے. جیسے ماں کی اطاعت کر کے ماں کو خوش کر دینا, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, یہ اخلاص کے ساتھ مربوط ہے. یہ کسی مسلمان کی دل جوئی محض اللہ کی رضا کے لیے کی تو اب یہ بھی اخلاص کے ساتھ ممکن ہوئی، جبکہ اس سے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. ہمارا عام طور پہ ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے کسی کو خوش کرنے میں، تو جب نہ ہو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، شکریہ کی بھی طلب نہ ہو. مگر ہماری تو حالت یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور تھینک یو نہ بولے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، یار بڑا بے مروت آدمی ہے، تھینک یو نہیں بولا، یار شکریہ تک ادا نہیں کیا اس نے، رکا بالکل خشک آدمی ہے. یہ پھر ساری باتیں اخلاص کے منافی ہیں، بلکہ یہ بدگمانیوں اور گناہوں کے دروازے کھولنے والی باتیں. اب یہ ساری باتیں جاننے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت بھی ضروری ہے، اور مطالعہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور مسلسل مطالعہ. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج بھی ہماری اوبی وین کا جدول ہے، اور بستی ملوک میں اس وقت عاشقان رسول جمع ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو.
بستی ملوک نست ملتان شریف پنجاب پاکستان.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے صاحب جمع کر لیے انہوں نے. ماشاءاللہ مرحبا بارک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان سے میرا سوال ہے، غرور اور تکبر کو کس طرح جانچا جائے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غرور اور تکبر تو ایک ہی لفظ ہے نا، گھمنڈ بھی بولتے ہیں. عام طور پر چیڑ کر مالداروں کو بول دیتے ہیں کہ یہ بڑا مغرور آدمی ہے، یا مولانا کو بول دیتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے. اور یہ شرف مجھے بھی بہت حاصل ہے، ظاہر ہے میرا حلیہ بھی مذہب بھی ہے، لوگ مجھے بھی مولانا تو بولتے ہی ہیں. اچھا مجھے پھر میری برادری بہت بولتی تھی کہ یہ بہت مغرور آدمی ہے. اچھا یہ اب بھی بولتے ہوں گے؟ نصیب اپنے اور کے کہ یہ مطلب کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بڑے بڑے مولاناؤں کو گھاس نہیں ڈالتا، بہت متکبر آدمی ہے، مغرور آدمی ہے. یعنی یہ میرے بارے میں تو بہت چلا تھا، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ہو، لیکن کافی حد تک اس کی کاٹ ہو گئی. جو یعنی مجھ سے ملتے گئے نا، ملتے گئے میرے ساتھ بیٹھے تھوڑا بہت، تو وہ الحمدللہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی کہ ہم نے غلط سنا تھا اس کے بارے میں، یہ آدمی ایسا نہیں ہے. اور ویسے بھی سنی سنائی بات میں آ کر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، وہ بھی منفی رائے، تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے نا. جب تک یعنی آدمی کوئی ایسا واضح قرینہ نہ دیکھے، یا مطلب یہ کہ کوئی ثبوت نہ ہو شرعی طور پر. اب شرعی ثبوت بھی تو پتہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو فلاں نے بولا ہے بس ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری تحقیق فرمائی ہے اس طور پر کہ کسی پر گناہ کا یعنی کہ اطلاق کر دینا کہ یہ اس شخص نے گناہ کیا، تو اعلیٰ حضرت نے ورل جو کچھ اس پہ تفصیلات میں بیان کی، تو اس کا لبے لباب عرض کرتا ہوں کہ اس نے فلاں گناہ کیا. کیسے پتا چلا؟ ہم نے سنا ہے. جب کہا جائے گا کہ بھائی تم نے سنا ہے، تو سنی سنائی بات کی وجہ سے تو گناہ کا اطلاق ہو نہیں سکتا کسی پر. نہیں جی، بڑے ثقہ آدمی سے سنا، ثقہ مانے قابل اعتماد، بہت قابل اعتماد اور نیک صالح آدمی سے ہم نے سنا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا. پھر اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس ثقہ سے رابطہ کیا جائے کہ اس نے جو گناہ کیا آپ کو یہ مطلب آپ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے گناہ کیا اس نے، آپ کیا آپ نے دیکھا ہے، تو پھر جا کر یوں مطلب ہے نا کہ وہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے. اس طرح مطلب اس کا گناہ یعنی کہ پایا ثبوت تک پہنچتا نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس انداز کی سخت مذمت فرمائی ہے کہ جب تک مکمل تنقیح نہ ہو جائے, کنفرمیشن نہ ہو جائے, اس وقت تک کسی مسلمان کی طرف کوئی گناہ منسوب کر دینا یہ خود گناہ ہے. یہ الفاظ نہیں ہے کہ مطلب میں اپنی طور پہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ واقعی نے کسی طرح گناہ منسوب کرنا یہ تہمت ہے نا, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو, کوئی ثبوت نہ ہو. تو یہ اتنا عام ہے اور ہمارے طبقے میں بہت ہے, مذہبی طبقے میں بھی ہے. عوام میں تو مذہبی طبقہ بھی تحقیق کی حاجت محسوس نہیں کرتا, ایک تعداد ہوتی ہے ان کی. حالانکہ غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سری سنائی بات آگے کر دیں, تقریباً یہی الفاظ ہے حدیث شریف کے. لیکن عام طور پر یہ ہمارے ہاں معمول, ہماری معمولات میں شامل ہے. اب یہ آیا غرور اور تکبر والا, تو یہ بھی عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ وہ سیٹ ہے نا, ہم چندہ لینے گئے تھے, یار بڑا مغرور آدمی ہے, ایک ٹکا نہیں دیا. ارے بھائی تجھے ٹکا نہیں دیا تو مغرور ہو گیا, اور جس کو اس نے مطلب مالا مال کر دیا اس کی نظر میں سخی ہو گیا. یہ تو اپنے آلات ہیں, اپنے پاس پیمانے ہیں, ہمیں نہ دے تو مغرور. اچھا لفٹ بھی نہیں کرائی, اچھا تو لفٹ نہ کرانا یہ مغرور کی علامت ہے. ہو سکتا ہے بیچارے کے پیٹ میں درد ہو, یا کوئی اس کو صدمہ پہنچا ہوا ہو, اس وقت اس کا موڈ بہت خراب ہو, کوئی مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ جس سے آپ وہ لفٹ کہتے ہیں وہ لفٹ آپ کو نہیں دے سکے. آخر مغرور کیا, اس سے اچھی طرح بات کی تو مل انصار. اچھا مجھ سے اچھی طرح منہ دیکھ کر بات نہیں کی تو مغرور, ان کو کچھ چندہ دے دیا تو حتمتائی سخی ان کے نزدیک, یہ ہم لوگوں کے پیمانے. تو معاذ اللہ ایسا نہیں, تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, نہ بہت تھوڑا سا بھی تکبر جو ہے وہ جنت سے روک دے گا. ہم یعنی کہ ڈھال کر کے اس کو پورے کا پورا وہ تکبر کا پلندہ اور مجموعہ قرار دے دیتے ہیں, دیر ہی نہیں لگاتے. تو تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا. تو اب کوئی ہم سے مسکرا کر بات نہیں کرتا, اچھی طرح لفٹ نہیں دیتا, اچھی طرح ملتا نہیں ہے, تو اب اس کو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ مغرور ہے؟ بعضوں کی نیچر ہوتی ہے, وہ نیچر چینج بھی نہیں ہوتی, یہ بھی ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک عیسائی بھائی ملنے آئے بیچارے, تو بولے میرے گھر والے میرے مخالف, میرے دوست احباب میرے مخالف, میرا مطلب یعنی کہ پڑوسی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس کا میں نے اندازے گفتگو اور میں نے نوٹ کیا اس کو, تھوڑا اس کی فیس ریڈنگ کی. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب ملتے ہیں کسی سے تو آپ مسکراتے ہیں؟ تو نے کہا کہ یار یہی تو ہے کہ مجھے مسکرانا نہیں آتا ہے. میں نے کہا یہ تو ہوگا, آپ مسکرانا آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو بیچارہ آتا آتا مسکراتا تھا زبردستی, بولا مجھے نہیں آتا مسکرانا. تو میں نے کہا آپ خوشگوار گفتگو کر سکتے ہیں, بولا یہ بھی تو نہیں آتی میرے کو.
تو یہ کوئی ایسا ہو نا کہ ہم بھی ہوں متی چاہیں, ہم مسکرانا بھی سکھائیں. اب جیسے ابھی آپ مسکرا رہے ہیں نا, وہ تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے مسکراتے رہے ہیں, اب کوئی خود بھی بولتا رہا بول لے تو اس کو, تو یوں آپ مسکرائیے پھر آپ دیکھیے. اب جیسے آپ کو لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ پاپا ہم ملاقات کرتے مسکراتے بہت اچھے لگتے ہیں, تو یوں ہم کو کبھی کوئی بولتا ہی نہیں آپ مسکراتے ہیں اچھے لگتے ہیں.
مسکراؤ گے تو بولیں گے نا,
یہ لکھتا ہے
ماشاء اللہ آپ بھی مسکراتے ہیں, بہت سارے صاحب مسکراتے ہیں, سب نہیں ہے.
یہ عرض کرو کہ مطلب کہ وہ مسکرانا جو ہے نا یہ بھی ایسا جیسے تکلف کے ساتھ پہلے سیکھنا پڑے گا کیا
سنت ہے مسکرانا اپنے محل میں
یوں
آج ہر محل تو ہوتا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا رو رو کے اس نے آنکھیں سجا رہے کہ آپ مسکرائے چلے جا رہے تو وہ تو الٹا اس کے دل میں آپ کا بغض بیٹھے گا کہ یہ کیا مطلب پاگل آدمی ہے میری جان نکلی جا رہی ہے اس کو ہنسی جھوٹ رہی ہے تو وہی اپنے محل میں مسکرانا اس کا موقع محل کوئی صدمے سے چو چو رہے تو اس کے سامنے اپنے منہ پر صدمے کے آثار پیدا کرنے ہوں گے تو اب جو دوسرے کو کاٹ کھانے دوڑے منہ بھی پھلا کر رکھے کہ جیسے ابھی مطلب ہے کہ اس پر کوئی صدمے کا تازہ پہاڑ ٹوٹا یا ابھی ماں کی لاش چھوڑ کر یہ گھر سے باہر نکلا ہے روتا ور بڑی مشکل سے آنسو پوچھے اب جب ایسا انداز ہوگا تو کون آئے گا قریب کون پوچھے گا بھاؤ ادھر تو سب کو چاہیے کہ مسکراہٹ ہو خوش دل خوش کن گفتگو ہو دل جوئی والی باتیں ہوں غم خواریاں ہوں پھر کچھ یہ کہ تحفے تحائف کا بھی ہاتھ کھلا ہو پھر دیکھو لوگ بولتے کہ تسخیر قلوب کے کوئی وظائف مل جائے یہ بہترین وظائف ہے اتنا ہجوم ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا آپ تھوڑا مسکرانا تو سیکھ لو یہ نہیں آتا یہ ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا یہ جیسے ہمارے مولانا بھی بیٹھے ہیں امامت کرتے ہوں گے بعض ان میں تو شاید بعض ان میں ایسے بھی ہوں گے نماز پڑھائی اور فاتحہ پڑھا اور جا کر اگر ان کو کوئی حجرہ ملا ہے مکتب ملا ہے تو اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے جس کو 112 مرتبہ ضرورت ہے وہ آ کر دست بوسی کر کے مسئلہ پوچھ کر دست بوسی کر کے چلا جاتا ہوگا ایسے تھوڑی ہوتے
سمجھ میں تو یہ آتا ہے
ایسے تھوڑی ہوتا ہے پھر جب ان کے خلاف کوئی مہم چلتی ہے نا تو یوں اٹھا کر بال نا دودھ میں تو مکھی کی طرح اٹھا کے امام صاحب کو پھینک دیتے لوگ ہوتا ہی نہیں بےچارے کا کوئی نہ ملتے ہیں نہ جلتے ہیں نہ کسی کو لفٹ کرتے ہیں نہ کسی کو گھاس ڈالتے ہیں مگر یہ تکبر کی علامات کسی نے بیان نہیں کی کہ یہ تکبر کی وجہ سے مولانا ایسا کرتا ہے مولانا کا موڈ ہی ایسا ہے بےچارے کا اور سب کا نہیں ہوتا بعد مولانا بہت ملنسار ہوتے ہیں بہت ماشاء اللہ بعد مشائخ بھی دیکھے ایسے ملنسار ہوتے ہیں کہ دلوں پہ نقش چھوڑ دیتے ہیں بہت پہلے کی بات ہے کہ نقشبندی پیر صاحب آئے تھے ہمارے علاقے میں کبھی کبھی تشریف لاتے تھے میری لڑکپن کی بات ہے تو جوانی یا لڑکپن جو بھی کہو تو وہ ایسے ملنسار تھے تو میں بھی حاضر ہوا ان کے پاس کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے ملاقات کی تو مسکرا کر کہا ماشاء اللہ وہ آپ تو دور دور سے ہی نکھرے نظر آ رہے تھے تو یعنی ایک انداز گفتگو بتاتا ہوں اب اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی تجھے یاد رہ گیا اگر کچھ اور بولتے تو شاید یاد نہ رہتے مجھے وہ تو بڑا لگ چھوڑا انہوں نے اور کئی استائی بھائی ان کے مرید ہو گئے لیکن بہرحال میں تو مرید نہیں ہوا تو یوں مقصد یہ کہ ان کا آستانہ بھی بہت چلا اور آخری اطلاع تک شاید اب بھی وہ باقاعدہ حیات ہوں کچھ عرصے پہلے تک تو حیات تھے اب آج کی خبر نہیں مجھے پتا لیکن یہ کہ اچھے سنی بزرگ ہیں تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ جو ملنسار ہوتا ہے اپنے نقوش چھوڑتا ہے یا جو غیر ملنسار یا چڑچڑا ہوتا ہے نقوش وہ بھی چھوڑتا ہے لیکن منفی نقوش ہوتے ہیں اس کے گجراتی میں کہاوت ہے ہنسے تینو گھر وسے ہنستا اس کا گھر بستا ہے تو بہرحال یہ کہ تکبر کی تعریف میں نے عرض کر دی کہ جو دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جانے حقیر سمجھے یہ ہے تکبر تو اس لیے وہ کوئی ملتا نہیں اچھی طرح تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مغرور ہے معاذ اللہ یہ ہمارا مغرور کہنا یہ تہمت باندھنا ہوگا کہ بغیر کسی واضح قرینے کے ہم نے کہہ دیا تو اب گناہگار ہم ہوئے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے کسی کو بھی تکبر کا نہ دیا کہ یہ بھی یہ امراض باطنیا میں سے یہ باطنی مولکات میں سے تکبر کا یہ پتہ نہیں چلتا یہ دل میں بندہ سوچتا رہتا ہے اب یہ کہ کب کب اس کی صورتیں پیش آتی ہیں اس کا امکان ایک سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ پیر جو ہے یہ اس کے لیے بہت یہ امکان ہے کہ اپنے مرید کو یہ گھٹیا جانے کہ میں نے اتنی ریاضتیں کی اتنی وہ یہ کیا تو وہ کیا اور یہ لے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے چپ بے بیٹھا رہے. یہ کہنا بھی تکبر نہیں ہے. دل پر غور کرے کہ یہ کیوں کہا. استاد اور شاگرد, استاد کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو, کہ طالب علم کو حقیر سمجھے, خصوصاً وہ طالب علم جو اکھڑ ہو کند ذہن ہو اس کو یہ حقیر اور گھٹیا جانے. اس پر یہ سب استادوں کو غور کرنا ہے. اسی طرح سیٹھ اور نوکر, ان میں بھی یہ امکان آتا ہے کہ سیٹھ اپنے ملازم کے ساتھ بعض اوقات ایسا انداز اس کا ہوتا ہے کہ لا مولا لوگ بولتے کہ یار یہ سیٹھ مغرور ہے, بولنا نہیں چاہیے لیکن ایسے انداز اختیار کرتا ہے. اب وہ جہالت تو عام طور پر ظاہر ہے کہ اس تعلق سے جہالت تو ہوتی ہے. اہل علم جو ہوتے ان مانو کر بسا اوقات ان پر بھی اس تعلق سے جہالت ہی کا غلبہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی توجہ نہیں ہوتی کہ میں یہ تکبر میں پڑھ چکا ہوں, میں ریاکاری میں پڑھ چکا ہوں, میں حب جہاں کا مریض ہو چکا ہوں. اس کو نہیں شعور نہیں ہوتا, اس کا ادراک نہیں ہوتا. ہوتا علامہ یا مفتی بعض اوقات لیکن اس میں پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے وہی کہ میں نے کہا نا کہ تصوف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, یا تصوف یا کسی صوفی باصفہ کی صحبت, یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو جائیں نا تو کافی حد تک کہنے کہ ذہن کی صفائی, دل کی صفائی اور ان چیزوں کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے, سمجھ آ سکتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے بچا سکتا ہے. ورنہ تو جب پتہ ہی نہیں ہے, بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے, تو اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے, اس نے اسباب پیدا فرمائے. تو یہ علم اور معلومات, تصوف کی معلومات, تصوف یہ نئی چیز نہیں ہے, بہت پرانے دور سے یہ چل نکلا ہے. تصوف کا جو اصطلاح یہ نئی نہیں ہے اور یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ شریعت ہی میں شریعت ہی ہے. شریعت سے جو ہٹی ہے تو پھر وہ تصوف ہی نہیں ہے نا. جو شریعت سے ہٹ کر جو جوہلا ہوتے ہیں نا, جو صرف کہلاتے ہیں اپنے آپ کو صوفی, وہ تو مستصوف کہلاتے ہیں نا, مستصوف. وہ جو جعلی صوفی ہوتے ہیں تو پہلے میں سین ہے مستصوف یعنی بناوٹی صوفی, لکھ لیجئے مستصوف, پہلے سین بعد میں سواد. ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. اب ہے صوفی صاحب, نام ہے صوفی صاحب, بات بات پہ جب غصہ آتا ہے تو گالیاں بکتے ہوتے ہیں, اس کو جھاڑا اس کو لتاڑا, ارے وہ ابے تبے اخلاق جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, کنجوسی تو ڈیرا ڈال کے پڑی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑی صوفی ہوتا ہے. تصوف کی ایک تعریف اتنی زبردست ہے کہ تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے, یعنی پھوٹی بادام اپنے پاس نہیں, کوڑی ایک نئی جیب میں بالکل کنگال ہے, دل خوش ہے. اب ایسے صوفی صاحب کہاں سے لائیں گے, اب یہ مزاروں میں چلے گئے, کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے. تو یہ میں جنرل بات کرتا ہوں کہ اب عوام میں بھی ہوں گے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل. تو عام طور پہ مطلب یہ کہ یہ منزل تو چلو اب حاصل ہوتے ہو لیکن پھر بھی کچھ تو ہو. ہم تو مطلب مبتدی بھی تو نہیں ہے نا, تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں, دھوکہ دینے میں آسرا ہی نہیں کرتے, کسی کو جھاڑ کر اس کا دل دکھانے میں بالکل, کسی کا دل دکھا دیا آدمی نے غصے میں آ کر تو پھر بھی تو احساس نہیں ہوتا نا کہ میں نے یہ غلط کیا یا معافی مانگ لوں, یہ بھی تو نہیں ہے نا, احساس ہی نہیں ہے. لگے ہوئے ظاہری ہولیا آ گیا, تھوڑا وہ علم پڑھ لیا, دم سمجھتے کہ بس اب جنت سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور و تکبر سے بھی بچائے اور دوسرے مسلمان پر تکبر کی بدگمانی سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی اس بابا پوری وضاحت میں ایک اور مسئلہ جو سامنے آیا, یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں بابا ایک طرح سے عالمگیر مسئلہ ہے, وہ ایک کچے کان کا ہونا. بڑے بڑے عقل مند کہلانے والے حضرات بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچے کان کے ہوتے ہیں، اور کسی نے آ کے بس کان میں کو پھونک ماری اور فوراً اس کی بات پر اس کا یقین کر لینا اور کسی اور کے بارے میں ذہن بنا لینا، یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے خود اس کو بسا اوقات کسی ایک مقام پر جا کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی بات سن کر یقین کر لینا اور مسئلے کی کسی تحقیق میں نہ جانا، اور دوسروں کے متعلق بدگمانیاں قائم کر لینا اس کے متعلق۔
عموماً ہمارا مطلب جو اب جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ ہمارا حلیہ جو ہے نا، یہ صحیح بات ہے کہ ظاہری حلیہ سنورا ہے، باطن بہت گندا ہے، یعنی کہ یہ کسی صورت سے صاف نہیں ہو پا رہا۔ کبھی توجہ جاتی بھی ہے، غور بھی کرتا ہے بندہ کہ یار چلو یوں کر لیں گے، یوں نہیں کریں گے، یوں، پھر بھول جاتا ہے۔ وہ جب صحبتیں بھی ایسی ہیں کہ بازار صحبتیں بھی وہ اسی نکھری نکھری ہیں مدنی حلیہ والوں کی، لیکن بعض اوقات کیا اکثر ایسا ہے کہ ذہن ان کا بھی بیچاروں کا نہیں بنا ہوا ہوتا، اور اس طرح زبان کی بے احتیاطیاں، نگاہوں کی بے احتیاطیاں، دماغ کی بے احتیاطیاں، سوچوں کی بے احتیاطیاں کہ اس کی بدگمانی کر لی، اس پر تہمت دھر دی، اس کو مغرور کہہ دیا، اس کو مطلب جھوٹا کہہ دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، یہ ایسے معمولات ہیں ہمارے کہ ان کا افسوس تک نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں ہوتی، کوئی سمجھائے تو بھی بس چپ چاپ سن لینے والی باتیں، توبہ، استغفر اللہ، گھبراہٹ، خوف، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے مطلب غلط فہمی میں کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، تو گر پڑے، دقت تاری ہو گئے، رونے لگے، یہ کیا کہہ دیا، اللہ سے ڈریے۔ تو ہماری حالت کیا، یہ حقیقت میں خوف خدا تھا جس نے گرا دیا ان کو، کہ میں نے وہ بہت کوئی بڑا جرم کر لیا کہ جس سے خوف خدا کا الٹ ہو گیا، بے خوفی ہو گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ متقی تھے کہ تقوی خود ان پر ناز کرتا ہے، ایسے پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندے تھے اور ولی کامل تھے۔ لیکن جتنا مطلب یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کا خوف بھی بڑھے گا، اور جتنی تقوی کی کمی ہوگی اتنا خوف گھٹے گا، ایسا بس۔ یعنی اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اور بیچارے کتنا احترام کرتے ہیں ہمارے ظاہری اولیاء کی وجہ سے، اور ہم اپنے پاس ہے ہی نہیں کچھ یار، دل اتنا گندا ہے، ہزار سمندر بھی دھو کر اس کو صاف نہیں کر سکتے، اتنا گندا ہے۔ پھر دھونے کا بھی حقیقی معنوں میں ذہن نہیں، اس کے لیے کوئی ریاضت کرے، کوئی کوشش کرے آدمی، اس پر کوئی غور و تفکر کرے، اس کا بھی ذہن نہیں ہے، مشکل ہی ہے ہی نہیں، بس اپنے لاوبالی پن ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اصلاح نفس پر بہت کوشش کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، بالکل یعنی کہ بہت بری حالت ہوئی، جیسے کہ لاپرواہی سے بولنا، پرواہی نہیں کیا بول رہا ہے، سوچنے کی عادت ہی نہیں ہے، پہلے تولو بعد میں بولو، جواب ضرور ملے گا لیکن تولنے کا ذہن کا ہے، تولتے ہوتے تو شاید کہاں کے کہاں نکل جاتے، تولنے کا ذہن ہی نہیں ہے، خالی نعرے کا جواب بھی جب دیتے ہیں اس وقت بھی غفلت تاری ہوتی ہے، منہ سے جواب نکل رہا ہوتا ہے، دماغ کہیں وہ بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نگاہوں کا معاملہ، یہ بھی بھٹکتی رہتی ہیں چاروں طرف، نہیں شعور ہی نہیں ہے کہ نیچی نگاہ رکھ کر بھی، کبھی مطلب میں نے دیکھے آدمی کیا نیچی نگاہیں، انہیں قصدن رکھے نیچی نگاہیں، ثواب سمجھ کر کے، میں اس نیت سے کہ میں نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں، تو ثواب ملے گا، ویسے اتفاق سے نیچی نگاہ بغیر کسی نیت کے تو ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال کئی نقصانوں سے پھر بھی آدمی بچا رہتا ہے، نگاہیں ادھر ادھر گھمانے میں تو بد نگاہی کا بھی چانس بہت رہتا ہے، کسی کے عیب پر نظر پڑنے کا بھی امکان رہتا ہے، کسی کے کھلے ستر پر امکان رہتا ہے، کسی کے چست لباس کی وجہ سے اس ستر کے ابھاروں پر نظر پڑنے کا امکان رہتا ہے۔ اور اب تو ذرا باہر نکلو تو زیادہ سائن بورڈ بھی ایسے ہیں کہ جس میں بد نگاہی کا سامان ہوتا ہے اکثر، تو اس لیے نگاہیں نیچے رکھنے میں عافیت ہے، لیکن ذہن ہی نہیں ہے، خالی سن لینا ہے بس. یا اگر کوئی نگاہیں نیچے رکھنے والا کسی کا تذکرہ ہوا تو بول دے یار یہ اس کا میٹر ہے، اپنے سے نہیں ہوتا. یعنی جس نے یہ ذہن بنا کہ اپنے سے نہیں ہوتا وہ اس سے ہوگا بھی نہیں. یعنی یہ ایک مدنی پھول آپ ذہن میں رکھیں، جیسے کہ استاد کسی شاگرد کو کہے کہ یار تو تیری عقل موٹی ہے، آج تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، بولتا ہوں نا یہ بیچارہ ہم نہیں سمجھ سکتا، یہ استاد کا بہت بڑا عیب ہے. اور کبھی بھی یعنی کہ کامیاب استاد ایسی باتیں نہیں کرے گا، کیسا ہے کن ذہن ہو تو شفقت دے گا کہ یار کسی طرح یہ پڑھ جائے. ناکام استاد وہ اس کو مطلب مزید بیچارے کو ٹورچر کر کے اس کو بیچارے کو مدرسہ ہی چھوڑ کے چلا جائے گا. اب میں استاد صاحب بھی تو کہہ رہے میں پڑھ نہیں سکتا، میں ہوں ہی کن ذہن. یہ اساتذہ کے لیے مدنی پھول ہے. یہ کبھی بھی کسی طالب علم کو یہ نہیں کہ تو پڑھ نہیں سکتا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ نہیں پڑھ سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی انعام ہو جائے، اس کا حافظہ قوی ہو جائے، آپ کو پیچھے رکھ دے. کسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اب یہ شرابی ہے، جواڑی ہے، فلاں، یہ سدھر نہیں سکتا، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ نہیں سدھرے گا کبھی؟ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے، ڈاکو تھے، جب توبہ کی منزلیں طے کر لی کہاں کے کہاں نکل گئے. حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، لیکن اپنے جب وہ گناہوں کا دور تھا تو اس وقت سود خور، مشہور سود خور تھے، لوگ نفرت کرتے تھے، بچے بچے نفرت کرتے تھے، لیکن کہاں نکل گئے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یعنی عشق کے مجازی میں گرفتار تھے، ایسے تھے، کہاں نکل گئے توبہ کر کے. تو یہ کب توبہ کر لے گا؟ یہ شرابی یا جواری یا چور چکا یا ڈاکو یا جیسا بھی ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس لیے ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم اس کی آخرت کا فیصلہ کریں گے کہ ہماری آخرت کا کچھ فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا نا. میرے بارے میں کیا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اسی طرح آپ کے بارے میں کیا ہے نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم. تو اس لیے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے آدمی، اور اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہے. جو برائی کرتا ہے اس کی برائی سے ضرور متنفر رہے، لیکن اس برے شخص کے بارے میں اتنا بڑا برا گمان قائم نہ کر لے کہ اب یہ نہیں سدھرے گا، یہ تو ہے جہنمی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں بنائے گئے. بہت سمجھنے کی باتیں، اگر آپ کا حافظہ قوی ہوا اور ان مدنی پھولوں کو اگر آپ مدنی گلدستوں، دل کے مدنی گلدستوں میں سجانے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ اگلی جو زندگی آپ کی گزرے، اللہ کرے کہ اور طویل زندگی ملے آپ کو، اس میں انشاءاللہ یہ بہت کام دیں گے آپ کو. اور مسئلہ وہی ہے کہ حافظہ قوی نہیں ہے، لکھنے کا ذہن نہیں ہے. یہ روایت سب کو یاد ہوگی، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، لیکن ذہن نہیں ہے کہ ہم اس کو قید کریں. ہم کو سب آتا ہے نا اپنے کو، تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تمہیں معلوم کیا بھائی خدا کا کون ہے مقبول؟ تمہیں معلوم کیا دیکھو؟ حقارت سے اوروں کے عیب چھوڑ نظر خوبیوں پہ رکھ عیبوں کی اپنے بھائی مگر خوب رکھ پرکھ تمہیں معلوم میں کیا بھائی خدا کا کون ہے مقبول کسی مومن کو مت دیکھو کبھی بھی تم حقارت سے.
پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان میرا نام ذیشان طارق اتاری ہے اور میں اولا کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ منافق کہنا بہت عام ہے, اس کا درست مطلب اور استعمال بتا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں جو منافق تھے نا جو دور رسالت مآب میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ جنہوں نے اپنے دل میں کفر چھپا رکھا تھا اور ظاہری طور پر کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں, تو وہ اصل منافق تھے. اب بعد میں بھی مطلب میرے کہ منافق ہوتے ہیں بعض لوگ, لیکن اصل میں وہی منافق تھے. ایک تو وہ نفاق فی الاعتقاد, تو وہ عقیدے میں منافق تھے, جو بہت برا منافق ہے عقیدے میں جو منافق ہو. اور ایک ہوتا نفاق فی العمل, یہ بھی برا ہے لیکن فرق ہے. تو نفاق فی العمل یہ کہ مثال کے طور پر حدیث شریف میں کہا گیا کہ منافق کی تین علامتیں, کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, امانت دی جائے تو خیانت کرے. ایک روایت یہ بھی ہے نا منافق کی علامات. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں منافقت میں عمل فی النفاق ہوتا ہے نا, ان میں تو ایسی باریکیاں کہ شاید ہی کو بچ سکے. اب اس میں بھی پھر وہ ہوتا ہے مطلب ہے نا کہ درجات آپ سمجھ لے کے ہیں, کہ بعض نفاق ایسے کہ جو واقعی گناہ, جیسے جھوٹ بولنا ہے بھی تو گناہ نا, اور اس کو نفاق بھی کہا گیا. لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان پر گناہ کا اطلاق اگرچہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا نفاق ہے. مثال جیسے کہ آئیے تشریف رکھیے ماشاء اللہ کیسے ہیں اس طرح, اور دل میں بوریت اور کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ کب ٹلے. اس میں بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آئیے تشریف رکھیے آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی, اور خوشی نہیں ہوئی اور بوریت ہوئی ہے, کوفت ہوئی ہے کہ کہاں ٹپک پڑا, تو یہ جھوٹ ہے. اور نفاق بھی ہے, آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بڑا افسوس ہوا مجھے. اب اگر افسوس ہوا, اب یہ بڑا ہوا ہے چھوٹا افسوس ہوا, پھر اس میں الفاظ کی پکڑ ہے کہ نارمل سا افسوس ہوا تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے افسوس ہوا, اور واقعی بہت افسوس ہوا جس پر انہیں بڑا یا بہت کی تعریف صادق آ سکتی ہو, تو پھر کہنے مہرج نہیں ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. اچھا اب اگر افسوس ہی نہیں ہوا, جیسے کہ ہم لوگوں کو اموات کی خبریں دن میں بعض وقت کئی کئی بار آتی رہتی ہیں, تو وہ کیفیت ہر ایک کے بارے میں بنتی نہیں ہے افسوس کی, اس کا تعلق دل سے, نہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ افسوس نہیں ہوا, تو پھر دل آزاری ہوگی اس کی, پھر یہ ایک مسئلہ جدید ہوگا. اب یہ کہ افسوس نہیں ہوا تو صرف تعزیت کر لے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, والد صاحب کو آپ کو صبر عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ, یہ الفاظ نہ کہہ کہ مجھے افسوس ہوا. ہمارے یہ رائج ہے, بڑا افسوس ہوا, بہت دکھ ہوا, میں نے سنا تو سناٹے میں آ گیا اور میری تو نیند اڑ گئی, اور بعض اتنا اس میں مبالغے کرتے ہیں کہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ, نفاق در نفاق در نفاق, اور گڑھوں میں اترتے چلے جاتے ہیں صرف اس کو اچھا لگانے کے لیے, اپنی آخرت بالکل یعنی داؤ پہ لگا دیتے. یہ عام ہے, مطلب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کتنا مبالغہ کرتے ہیں. یوں بہت سنبھل کے اصل بولنا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو, یہ ہے ہی یہی کہ بولنے سے پہلے کاش عادتوں کے تھوڑا رک جائے اور سوچے کہ کیوں بولنے لگا ہوں, مجھے کیا کیا بولنا, یہ تھوڑا طے کر لے کہ جب یہ دو پھٹوں سے نکل گئی تو اب یہ ہوا میں اڑ گئی, اب یہ گئی, اب جو چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. بشر راضی دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. اب یہ نکل گئی تو اب جو دو ہوٹوں میں نہیں سمائی, اب دوسروں کو بولنا کسی کو مت بولنا یہ تھوڑا دشوار ہے, یہ مطلب اب خود نہیں سنبھال سکا تو دوسرا سنبھالے, اس کی توقع بھی بعض اوقات یعنی کہ تھوڑی بہت چلو سنبھال بھی لیتا ہے, لیکن کبھی 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 نہ کبھی نکل جاتی ہے بات, خطرہ ہوتا ہے اس کا. اب جیسی بات بعض وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مصلحتن بتانی بھی ضروری ہوتی ہیں اور دوسروں کو پہنچانے سے رکنا بھی ضروری ہوتا ہے, تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا نا آپ کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے یہ عوام کے لیے نہیں ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کا پاس رکھیے گا, دوسروں کو مت بتائیے گا. جیسے کہ بہار شریف میں لکھا ہوا ہے, بعض مسائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خواص کے لیے ہیں عوام کے لیے نہیں ہے, تو اب بتا کر لکھ کر فرما رہے ہیں کہ خواص کے لیے ہیں عوام کے لیے نہیں ہے, تو یہاں ضرورت ہے. تو اگر اندہ ضرورت اگر کسی نے یہ بات بتائی کہ کسی کو نہیں بولنا تو اس کی گنجائش تو ہے ظاہر ہے. بہرحال تو یوں نفاق جو ہے نا یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا, آئیے تشریف رکھیے, ہاں بھائی کھانا وغیرہ کھائیں گے اور دل میں گھبراہٹ ہے کہیں ہاں نہ بول دے, کھلانا پڑے گا, خرچہ ہو جائے گا. تو اس کی بھی حدیث شریف میں ممانعت آئی نا کہ کسی کو جھوٹی صلاح نہ کرے کھانے کی, اور جب کسی نے صلاح کی کھانے کی تو مروت میں کہتے ہیں کہ میں پھولوں. اب تھوڑا اصرار کیا تو یہ پھول پورا کھل جاتا ہے, اور پھر یہ کہ وہ گہرا ڈرم بن جاتا ہے, جتنا انڈیلو نظر ہی نہیں آتا, شروع ہو جاتا. تو جب تک واقعی پیٹ بھرا ہوا نہ ہو جس کو وہ ڈٹ کر کھانا, تو اس سے پہلے فل نہ کہا جائے. یہ کہہ سکتا کہ میں جیسے کہ اور کھائیے ہم کو بولتے تو ہمارے عام طور پر یہ کہ میں فل ہوں, یہ بعضوں کا جھوٹ ہوتا ہے یا نفاق ہوتا ہے. اب وہ کیوں نہیں کھا رہا, ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تیکھا بہت ہے نہیں کھایا جا رہا, بولنے کی ہمت نہیں ہے, یہ بھی اچھی بات ہے کہ عیب نہ لگائے کھانے کو, پھولو. یا یہ کہ اپنے نفس کو پسند نہیں ہے تو بھی بول دے گا پھولو, یار میں کھاتا ہوں مطلب یعنی کہ بریانی اور آپ نے رکھ دی ہے تندور کی روٹی وہ بھی ٹھنڈی کھائی نہیں جاتی اور آپ کہے جا رہے ہیں کھاؤ تو میں پھولو, جان چھوڑانے کے لیے بول دیا. ایک صورت تیسری صورت یہ کہ پرہیزی کھانا ہے, اس کے حساب سے وہ پرہیزی کھانا کھاتا ہے اور یہ کھانا اس کی پرہیز کے مطابق نہیں ہے تو پھر کہہ دے گا فلو. یہ تیسرا جھوٹ کا سبب بنا. اچھا چوتھا یہ کہ پیٹ کے کفلے مدینہ والا ہے اور اس نے کھا لیا ہے اپنی ضرورت کا, اب مزید یہ کھانا نہیں چاہتا, پھر منہ سے نکلے گا فلو تاکہ یہ اصرار نہ کرے. تو یہاں تو بہتر یہی تھا کہ یہ فل ہو ہی جاتا تاکہ جھوٹ تو نہ بولتا, کہ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور بھوک سے کم کھانا یہ ایک افضل عمل ہے کہ اگر بھوک سے کم نہیں کھایا پیٹ بھر کے کھایا تو کم از کم گناہگار تو نہ ہوتا, نہ تو گناہگار ہو گیا. تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جیسے کفلے مدینہ پیٹ کا لگایا ہے مرحبا, لگانا ہی چاہیے بہت مفید ہے, اب کوئی اصرار کرے تو یہ نہ کہے کہ فل ہوں, بلکہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے حساب سے کھا لیا ہے, جبکہ اور کوئی وجہ نہ ہو کہ پسند نہیں ہے اس لیے نہیں کھایا, تو پھر اس کو یہ کہ یہ نہ کہے کہ مطلب میں نے اپنے حساب سے کھایا, بلکہ بعض صورتوں میں چل جائے گا کہ میں نے وہ اپنا جتنا جی چاہا اتنا میں نے کھا لیا, اب یہ کہ پسند نہیں تھا تو جی نہ چاہا تو نہیں کھایا, اس کو یہ نہ بولے میرے جتنا جی میں آیا میں نے کھا لیا, اب پلیز اصرار نہ فرمائے, جزاک اللہ. اس طرح بھی آدمی اس کو ٹال سکتا ہے, یا بولے کھاؤ تو تھوڑا سا لے لیا, پھر آ گیا یارو کھاؤ یہ لے لیا, اس کا دل خوش کر دیا, دو چار دانے اٹھا لیے, کھا لیے, کھا لیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری یا دل شکنی بھی نہ ہو, دل جوئی بھی رہے اور اپنا بھی حساب کتاب برابر رہے, اور بغیر کسی گناہ کے یہ جو کھانے کی تقریب یا دعوت تھی یہ اتمام کو پہنچے. اگر یہ ہے, یہ سب کب ہوگا کہ جب ہمیں ایسی صحبتیں ملیں گی, ہمارا مطالعہ ہوگا. اور سچی بات ہے کہ ہر بات کتاب میں لکھی نہیں ہوتی, تجربے سے بھی آتی ہے, صحبت سے بھی آتی ہے. صحبت کی بات نقش ہو جاتی ہے, کتاب کی بات جلدی نقش نہیں ہوتی. یہ فرق تو ہوتا ہے, کوئی سمجھاتا ہے نا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی ہو, کہ مطالعہ بھی ہو, صحبت بھی ہو. اور السوال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے, یہ بھی اپنے پاس ہو. سوالات بھی جو اہل ہو اس سے کرتا رہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے, جاننے والے سے پوچھو. تو اس یعنی علماء سے پوچھتا بھی رہے, لیکن ہو وہ علم کا عالم, عالم نظر آنے والا نہ ہو, کہ پھر وہ رونگ نمبر, بہت بہت رونگ نمبر لگ رہے ہیں, کہ بس عالم ہو واقعی علم کا, اس سے پوچھتا رہے. جو میرا تو پرانا دور مجھے پتا ہے نا, اتنا حریص تھا میں کہ جب پتا چلتا تھا کہ یہ مفتی صاحب ہے تو بس بعض اوقات جان کو آ جاتا تھا میں. ڈانٹے بھی مجھے ہوئی ہیں, ڈانٹے بھی پڑی ہیں, اتنا پوچھ پوچھ کر تنگ کرتا تھا میں. تو یہ اسی طرح علم حاصل ہوتا ہے, یعنی اس طرح بھی علم حاصل ہوتا ہے. وہ ڈانٹ بھی سہ لے پھر مسکرا لے تو ترقی بن بھی جاتی ہے. ایک مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ پوچھنا, تو ایک دم بگڑ گئے, جلال میں آ گئے. تو میں بھی ٹلنے والا نہیں, تو میں نے عرض کر دیا, حضرت آپ ہی سے سیکھا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اچھا اچھا اچھا, فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے. ترکیب بن گئی. تھے مفتی صاحب, عام میں چلتے پھرتے داڑھی والوں سے مسائل پوچھنے کا قائل نہیں. ہو مفتی اور پائے کا مفتی ہو تو پھر ذرا دل ٹھکتا ہے. اور جو ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں ان سے میں عرض بھی کروں گا کہ آپ بھی مسائل بتانے میں احتیاط فرمائیں. آپ دیکھو مجھے تھوڑا سا شک ہوتا تو میں رجوع کرتا ہوں, اور ان سے بھی مطمئن نہیں ہوتا ہوں تو پھر یہ بھی کل بھی ایک مسئلے پر یار اس کی تحقیق کریں گے. کیونکہ کوئی بھی عالم جو ہو, اتنا ہی عالم ہو, لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ وہ جانتا ہو. تو ایک سے بڑھ کر دوسرا, دوسرے سے بڑھ کر تیسرا, ہے نا, عالم ہوتا ہے, افقہ ہوتا ہے. تو اپنے کو تحقیق کرتے رہنا چاہیے. ایک دم سے جو میں نے مسئلہ کسی نے پوچھا, وہ انا کا مسئلہ ہمارا بن گیا, جواب نہیں دیں گے تو یہ کیا سوچے گا. نہیں, اپنے آپ کو اتنی آسانی سے جہنم کے حوالے کرنے والے نہ بنو. آپ منع کر دو, مجھے نہیں آتا. آپ کو کوئی مفتی صاحب بولتا ہے, اور اگر آپ مفتی نہیں ہیں تو آپ سمجھا دیا کریں گے, میں مفتی نہیں, میں تو طالب علم ہوں, اور دعا کریں گے میں پڑھ جاؤں, کوشش کر رہا ہوں. آپ جیسے آپ تخصص الفقہ کے جو طلبہ ہیں ان کو مفتی بولتے ہوں گے, یہ اس کی بھی وجہ ہوگی, خود بیچارے باز ہوں گے, ڈول پہن کے گھومتے ہوں گے کہ مفتی کورس کر رہا ہوں, یوں پھنس جاتے ہوں گے. قوم پھر مفتی صاحب بولتی ہے کورس کرنے والوں کو, درجہ حفظ میں داخلہ لینے والے طالب ان کو حافظ صاحب بولتی ہیں.
مفتی کے معاملے میں آپ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ آپ
بہت
حساس ہیں. مطلب اس کے اسباب کیا, عوام بھی سن رہی ہے آپ کو, ہمارے طلبہ بھی سن رہے ہیں, علماء بھی, ہمارے جو مدنی اسلامی بھائی ہیں بہت سارے ایسے سب سن رہے ہیں. آخر آپ اس معاملے میں علم دین سیکھنے, مسائل پوچھنے, اور مفتی کا جو ایک ٹائٹل ہے, اس کے حوالے سے آپ کی جو حساسیت ہے, اس کے اسباب.
اصل مفتی جو ہے نا, ویسے تو خیر اصل مفتی تو مجتہد ہوتا ہے جو ناپید ہے صدیوں سے. میرے آقا حضرت مجتہد فی المسائل تھے, علماء ان کو فرماتے تھے. بہرحال مجتہد مطلق سے میں نے کہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ ہوئے مجتہد مطلق, جو اعلی حضرت نے فتح رضی اللہ شریف میں ارشاد فرمایا, اور خدا اعلی حضرت فرما رہے صدیوں سے مجتہد یعنی وہی مطلق مجتہد مفقود ہے، نہیں ہوا ہے. تو یہ اصل جو مفتی ہوتا ہے وہ مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے. اب جو مفتی ہے وہ مفتی ناقل ہوتا ہے کہ ان مجتہدین کے اقوال کو وہ نقل کرتا ہے. اب نقل کرنے کے لیے عقل چاہیے اور یہ سب میں ہوتی نہیں ہے سر. تو واقعی جو مفتی ہے تو وہ مفتی اسلام ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہے وہ شریعت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے، بتانا بھی نہیں چاہیے. آسانی سے ہمارے اسلامی بھائی غور فرما لے، جو پوچھا اپنے پاس جواب ہونا چاہیے. تو اس سے کیا پھر اپنا تھوڑا اس میں ابے جا ہوتی ہے نا، کیا لوگ بولیں گے بڑا حاضر جواب ہے. ہر مسئلہ اس کو آتا ہے جو پوچھو اس کے بعد جواب ہوتا ہے. اب یہ تو خدا بہتر جانے کہ جو آپ جواب دیتے ہو سچا ہوتا ہے یا گزارے والا ہوتا ہے یا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، یہ تو یہ آپ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے. تو یہ اس لیے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں صحیح بولتا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میں جواب نہیں دیتا، منع کر دیتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا. بہت بظاہر چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ میں اپنے کو نہیں آتا، انہیں اس کے علاوہ بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں نا. تو اپنے بچوں کو منع کر دیتا ہوں کہ میرے کو نہیں پتا، میں مفتی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں. تو پھر میں کوشش کر کے معلومات کر کے عرض کر دیا کرتا ہوں، یا کتاب سے دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ کر بتاؤں گا. تو یوں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اٹکل سے مسئلہ بتانا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہمارا اٹکل پچو بہت ہے قیاس سے. تو یہ آپ حضرات میں سے جو بھی مفتی کی تعریف پر پورے نہیں اترتے تو وہ مہربانی کر کے ایک تو لوگوں کو روکیں کہ آپ کو مفتی نہیں کہیں. علامہ صاحب بھی نہیں کہ علامہ، ہر عالم علامہ نہیں ہوتا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. بہت بڑا عالم، اب آپ عالم بھی ہیں نہیں ہیں، یہ بھی اب آئینے میں دیکھیں آپ کے عالم ہیں یا نہیں ہیں. یا تو فرض علوم ہی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ جو عوام کے لیے، جو عوام کے لیے علماء کو معاف کیسے ہو جائے گا کہ جس کو فرض علوم اپنی ضرورت کے معلوم نہیں ہو تو فاسق ہے، عالم تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب گردانیں رٹ لیں اور صرف و نحو پر عبور حاصل کر لیا، تو دور حدیث کر لیا، تو یہ تھوڑی عالم بن گیا. اس کے لیے اس کو ضرورت کا علم ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ضرورت کا علم میں صحیح بولتا ہوں، میں امتحان میں نہیں ڈالوں گا. ابھی میں دو چار اصطلاحیں شرعی اگر بولوں نا، اس کی کسوٹی کروں نا، تو شاید بہت سو کا پردہ اٹھ جائے. اس لیے میں برہم رکھتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ نہیں پوچھوں، اور یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ علماء کو بھی کبھی جو علماء کہلاتے ہیں ان کو پوچھا مت کرنا اس طرح کہ بھائی چغل خوری کی تعریف کیا ہے، تو بدگمانی کی تعریف کیا ہے، تو اخلاص کی تعریف کیا ہے، تو توکل کی تعریف کیا ہے، تو جھوٹ کی تعریف کیا ہے. یہ دو چار میں نے نام لیے، اب ہر ایک اپنے آپ سے جواب طلب کرے کہ مجھے اس کی تعریف معلوم ہے کہ نہیں ہے. اچھا خالی تعریف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ تعریف جو لکھی گئی کتابوں میں تو وہ رٹی رٹائی تعریف وہی سیم ہو. کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ جھوٹ بولتے کس کو، غیبت بولتے کس کو، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یوں پھر صرف اتنا نہیں کہ تعریف معلوم ہوگی تو فرض علم آ گیا، اس پر مستقل ہو یہ معلوم رہے. تو پھر یہ کہ اس، اب جیسے کہ وہ مولکات میں سے کہ تباہ کن ہے، برباد کرنے والا وہ فعل ہے، یہی جیسے کہ سمجھو کہ غیبت. اب یہ کہ پھر ان بربادیوں کے علاج بھی معلوم ہونے چاہیے، ان کے بچنے کی تدابیر بھی معلوم ہو. جب یعنی کہ اول یہ کہ تعریف معلوم نہیں ہوگی، جب تعریف معلوم نہیں ہوگی تو گناہ کرے گا، تو پتہ ہی نہیں کہ یہ غیبت بولتے کس کو ہے، جھوٹ بولتے کس کو ہے، چغل خوری بولتے کس کو ہے. خود ہاں چلا مجتہد ہے، یہ مجتہد ہوتے ہیں عام طور پہ، ان کو پتہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ بولتے چلے رہے میں صحیح ہوں، یہ غلط کیا کام ہے. تو یوں یہ پھنس جاتے، تعریف معلوم نہ ہونا یہ گناہ میں ڈال دے گا، اچھا اس کا علاج معلوم نہ ہونا گناہ میں پھنسائے رکھے گا اس کو. پھر کچھ علامتیں بھی، کچھ نہ کچھ تو اس کو پتا ہو نا کہ اس گناہ سے یہ بچے، یا تو مطلب کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، صرف نام سنا ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، ریا ہوتا ہے. یہ کیا ہے ریا، کس کو بولتے ریا؟ اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اس سے اس کے معالجات کیا ہیں، اسے بچا کیسے جائے؟ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا تو بچیں گے کسے؟ نہ تعریف پتا ہے، نہ اس کا علاج پتا ہے، تو بچیں گے کسے؟ ہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب ہیں، جھوم رہے، ہاتھ چموا رہے، پتا کچھ بھی نہیں کہ ریا بولتے کس کو، خود پرلے درجے کے بازو کا ریا کار ہوتے ہیں، اور ان یہ سمجھتے ہیں میں نیکوکار ہوں، میں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ریا ہوتی کیا. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، میں ان کی کرتا ہوں کہ جو مفتی ہوتا نہیں ہے خالی مشہور ہو جاتا ہے کہ مفتی ہے، عالم ہوتا نہیں ہے مشہور ہو جاتا ہے علامہ ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی طور پر واقعی علماء اور مفتیان کرام ہیں. وہ اس وقت یعنی کہ میرا موضوع نہیں ہے ان سے، معاذ اللہ ان کو نہیں کہہ رہا، ان کے تو قدموں کی دھول مجھے مل جائے تو شاید میں بھی کچھ علم کی روشنی پالوں. میں ہم جیسوں کی بات کرتا ہوں، جیسے مستصوف اور متصوف کی بات آئی، تو ایک تو عالم جو دین کا عالم ہے، علم کا عالم ہے، اور ایک یعنی ایک عالم اور ایک عالم کہلانے والا. تو میں کہلانے والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہوتے لحیم شہیم اور تھوڑا قد کاٹ روب اور داڑھی، تو یہ امامہ بڑا کلف والا، تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی وہ علمی شخصیت ہے، اور جب بولتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم علم کے عالم بن جائیں، اور ہمیں یہ ضرورت کا علم آ جائے، یعنی کہ فرض علوم اللہ کرے ہمیں آ جائے. فرض علوم میں بہت کوتاہی ہے، تو یہ ذہن بنا لیے کہ جب تک فرض علوم اپنی ضرورت کے تو عوام پر فرض ہے، یعنی کہ جن کو اپنی ضرورت کے فرض علوم عوام میں جن کو آتے ہیں نا، ان کا عالم ہونا ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو گیا. یا تو مطلب یہ کہ عالم کہلانے والوں کو فرض علوم کتنے آتے ہیں، یا اب خود غور فرما لیں کہ کتنے آتے ہیں، تو اس میں بہت سو کی شاید وکٹ اڑ جائیے. اللہ کرے کہ مطلب آ جائے. پھر یہ کہ پوچھنے کا ذہن ہو، نہیں سمجھ آئی پوچھا، میں نے عالم سے رجوع کیا، جو بھی ہم سے عالم ہے، واقعی علم کا عالم ہے، اسے رجوع کریں، مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان سے دریافت کریں، ان کو لکھیں، تو جب لکھیں گے تو جواب تو آ ہی جاتا ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ یہ کیا کریں، علم کے بالکل حریص بن جائیں، مطالعے کے شائق بنیں، حریص بنیں، اساتذہ بھی مطالعہ کریں، طلبہ بھی مطالعہ کریں، سب مطالعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہے، بھلے حافظہ کمزور ہے، پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ بیٹھتا رہے گا.
ظاہر ہے کہ عربی کتب اپنی جگہ پر ان کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں ہے، جو بھی مطلب ہماری درست کتابیں ہیں عربی، لیکن اردو کتب کی ایک اپنی افادیت ہے، اور اس میں امیر علیہ سنت کی میں بعض کتب جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ابھی جن فرض علوم تعریفات کے حوالے سے، اور پھر ان کے جو متعلقات ہیں اس کے حوالے سے جو مدنی پھول ہم لے رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ایک ریاکاری کے متعلق بات ہوئی، تو اب ریاکاری کی ایک تو تعریف، پھر اس کے متعلق اس کی جو وعیدات ہیں، یہ سارے لکھنے کے بعد اب اس کو پورا کھول کر اس کی 80 مثالیں ہیں. بھائی ریاکاری کتاب بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ کتاب المدینہ العلمیہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور مقتدی المدینہ سے ملتی ہے. اللہ کرے ہم اس کا پورا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بڑی جامع کتاب ہے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا کہ یہ ایک ہماری جیسے درسی کتاب ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے، نیکی کی دعوت، اس میں یہ موجود، جوا اس میں موجود. اس طرح اگر ہم غیبت کی تباہ کاریاں اپنی یہ جو فیضان سنت جلد اول اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں، پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لے لیں، یہ چند کتابوں کے نام جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں یہ لیں، تو اس کا اول تاخیر اگر ہم بغور مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں، ایک بار کم از کم اگر نہیں کیا تو مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں، مجھے میرا گمان غالب ہے ہمیں اتنی معلومات حاصل ہوگی، اتنے فرض علوم حاصل ہوں گے، پھر حدیث اور پھر اس کی شروحات جو وہاں لکھی گئی کہ اس حدیث کی شرح مفتی صاحب نے یہ لکھی ہے، پھر آیت کریمہ اس کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے، تو ایک قرآن کی آیتوں کی تفسیر، پھر حدیث اس کی شروحات، فرض علوم سے متعلق جو کئی ایسی اصطلاحات ہیں اس کی تعریفات، پھر اس کے جو دیگر جو متعلقات ہیں وہ ساری باتیں اتنی کھول کر بیان کی گئی ہیں، پھر جو دیگر دروس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، میرے مدنی چلیں کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، موضوع بڑا سنجیدہ ہے اور ہماری قبر و آخرت سے براہ راست متعلق ہے، براہ راست ہماری قبر و آخرت سے متعلق ہے اور ہم سب کے لیے گویا کہ یہ ایک موضوع ہے۔ تو بس ایک اچھی سی نیت کر لیں، ذہن بنائیں اور ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم ان کتابوں کو لیں گے اور ان کتابوں کا جس کو امیر سنت نے پرسنل اسٹڈی، سیلف اسٹڈی جس کو ہم کہتے ہیں، خارجی مطالعہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو خارجی مطالعہ بنانے سے بھی ٹھیک ہے بنا لیں، اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی اصل اور بڑا اہم مطالعہ ہے جو ہمارا نصابی آپ کی کتابوں کے علاوہ یہ ہونا کس قدر ناگزیر ہے اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے رسالے تو بہت ہیں، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اس طرح کے رسالے کچھ لے لیے، قبر کا امتحان اور قیامت کا امتحان، اس میں بہت سارے علوم ہیں۔ تو اب اللہ کرے کہ ہم کوئی اچھی اور پختہ واقعی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم دوبارہ اس کو عصر نو اپنے جدول میں شامل کریں گے۔ کئی ایسے باہر اسلام بھائی ملتے ہیں، ناظرین میں سے ملتے ہیں کہ یار ہم کیسے یہ بیان کر سکتے ہیں، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، یہ مواد کہاں سے آتا ہے، یہ مواد کہاں سے آتا ہے۔ یقین مانیے، ایک ہمارے مطلب ایک بیان ہوا سنت و برا فیدان مدینہ میں، وہ اور بڑا علمی اور نپات اللہ بیان کیا ہمارے مبلغ نے، تو کسی اسلام بھائی نے، بڑے وہ ذمہ دار تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا یار آپ نے بیان کیا، یہ بیان آپ نے لیا کہاں سے؟ برجستہ انہوں نے جواب دیا، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں یہ بیان موجود ہے۔ ایک دفعہ مجھے موقع ملا، میں نے فیضان مدینہ میں بیان کیا، یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا، کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بیان کیا بیان کیا بیان کیا بیان کے آخر میں پھر ایک عموماً ہمارے مبلغین یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ میں نے بیان مقتدۃ المدینہ کے فلاں رسالے سے کیا۔ اب وہ بیان جب ختم ہوا تو مجھے خود ایک بڑے ذمہ دار ملے، کہا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو میں بس اش کر رہا تھا کہ اتنی معلومات، اتنی تنقید، اتنی تحقیق کر کر آئے، فلاں کیڑا یوں، اس کی سزا یوں، کیڑے کا یہ، کیڑے کا وہ، اس کا سزا یہ، اس کا یہ، یہ کرامت، یہ برکت، یہ۔ مگر جب آخر میں آپ نے کہا نا کہ امیر سنت کا رسالہ ہے تو وہ کہتا دل بھی ٹھنڈ پہ گئی کہ یار سمجھ میں آیا کہ اس میں کتنی مطلب اس میں مواد، اس میں کتنی کوشش کی گئی، مگر کاش کم پڑھنے والے بنے، ایک کاش ہم پڑھنے والے بنے۔ کریں یار، نیت کریں یار۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صدا گیت گا سارا ہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ توفیق ایسی عطا یا الہی۔